إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أحسن الكتاب كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، اللهم صل على محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتهاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلكم ضلالا بعيدا. یہ سورہ نساء ہے، آیت نمبر 59 اور 60. اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جنہوں نے اس بات پہ یقین کر لیا ہے کہ اللہ طاقتوں کا مالک ہے، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے والا ہے، زمین و آسمان میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کا خالق ہے، اور اس نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبر بھیجے ہیں اور کتابیں بھیجی ہیں، اور اس نے اپنی کائنات کا نظام چلانے کے لیے فرشتے مقرر کیے ہیں، اور اس نے ہر بات کو طے کر رکھا ہے، چاہے وہ اچھی ہے چاہے وہ بری ہے. تو اللہ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، جو ان ساری باتوں پہ یقین رکھتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرو اور پھر اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کی اطاعت کرو جو تم میں امر والے ہیں، جو تم میں حکم دینے کا اختیار رکھتے ہیں، جو تم میں اتھارٹی والے ہیں. اللہ کی اطاعت کیوں ہو؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں ایک اور جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں، سورہ یوسف ہے، آیت نمبر 40، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ تعالیٰ ہی کا چلے گا. اور سورہ الاعراف کی ایک 54 آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لہ الخلق والامر، کہ اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا حکم چلے گا. اللہ تعالیٰ کی کیوں اطاعت کی جائے؟ اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ساری مخلوقات کا خالق ہے، وہ سب کا رازق ہے، وہ رب ہے سب کا. تو جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو رازق ہے، جو رب ہے، تو اسی کا حق بنتا ہے اس کی اطاعت کی جائے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اطیع اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، یہ اس کا حق ہے. اطیع الرسول، اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اب اس کے رسول کی اطاعت کیوں کی جائے؟ اللہ سبحانہ و تعالی تھوڑا سا آگے چل کے ارشاد فرماتے ہیں، یہ سورہ نساء کی 64 آیت ہے، فرمایا، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله، کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں سب اس لیے بھیجے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت کی جائے. اور سورہ النجم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ما ينطق عن الهوى، کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنی احوا سے، اپنی مرضی سے نہیں بولتے. ان ہوا الا وحی یوحا، یہ تو وحی ہوتی ہے جن پر کی جاتی ہے. تو پیغمبر کی اطاعت کیوں کی جائے؟ اس لیے کہ پیغمبر اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، وہ اللہ کی وحی کو آپ تک پہنچاتا ہے. اس کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے. اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالی نے یوں ارشاد فرمائی سورہ النساء کی 80ویں آیت میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرے گا. تو معلوم یہ ہوا کہ اصل اطاعت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے. رسول کی اطاعت اس لیے کی جاتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر وحی نازل کی ہے اور اس کو پابند کیا ہے اس بات کا کہ وہ اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچا دے. تو رسول اپنی مرضی سے بات نہیں کیا کرتے بلکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں. سو رسول کی بات کو ماننا دراصل اللہ کی بات کو ماننا ہے. اور تیسری چیز جو یہاں ارشاد فرمائی وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور جو تم میں اتھارٹی والے ہوں ان کی بھی اطاعت کرنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا لا اطاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، کہ مخلوق کی اطاعت نہیں ہے جب خالق کی نافرمانی ہو رہی ہو. اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا السمع والطاعت للامام، امام کے لیے یہ حق ہے، یہ اس کا حق ہے کہ اس کا سنا جائے اور اس کی بات مانی جائے. ما لم تکن معصیہ، یہاں تک کہ وہ معصیت کی بات نہ ہو. اگر وہ معصیت کی بات ہو تو نہ سننا ہے نہ ماننا ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اولی الامر جو ہم میں سے اتھارٹی والے ہوں گے وہ خود بھی اللہ کی اطاعت کریں گے، اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، یعنی قرآن پر چلیں گے، پیغمبر کی حدیث پر چلیں گے، اور باقی لوگوں کو بھی قرآن و حدیث پر چلائیں گے. تو جب تک یہ لوگ قرآن و حدیث پہ چلتے رہیں، اللہ کی اطاعت کرتے رہیں، اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہیں، تو ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے. اور اگر وہ کسی معصیت کا حکم دیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے خلاف کسی بات کا حکم دیں، تو پھر نہ سننا ہے نہ ماننا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو امیر کی اطاعت کرتا ہے وہ میری اطاعت کرتا ہے، اور جو میری اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اور فرمایا جو میری امیر کی نافرمانی کرتا ہے وہ میری نافرمانی کرتا ہے، اور جو میری نافرمانی کرتا ہے وہ دراصل اللہ کی نافرمانی کرتا ہے. کیوں؟ امیر اگر اپنی مرضی سے بھی حکم جاری کرے گا، اپنے سہم سے بھی حکم جاری کرے گا، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہوگا، تو نہ اس کا سننا ہے نہ اس کا ماننا ہے. لیکن اگر وہ ایسے احکامات جاری کرے جو کتاب و سنت کے مخالف نہ ہوں، کتاب و سنت کے مطابق ہوں، تو پھر اس کا ماننا دراصل کتاب و سنت کا ماننا ہے، اور اس کا نہ ماننا دراصل کتاب و سنت کا نہ ماننا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں اتھارٹی والے ہوں، حکم رکھنے والے ہوں، ان کی اطاعت کرو. اچھا، ایسا ہو سکتا ہے کہ جب وہ حکم دے اس حکم میں اختلاف کیا جائے، اس میں تنازع کیا جائے، اس میں جھگڑا کیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا حل ارشاد فرماتے ہیں فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اور اگر کسی معاملے میں تمہارا جھگڑا ہو جائے، تم یہ سمجھو کہ امیر کا حکم درست نہیں ہے، یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مانا جائے، پھر کیا کرو؟ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اللہ کی طرف پلٹاؤ، اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. پھر تمہارے معاملے کا فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ اللہ کے قرآن سے، پیغمبر کی حدیث سے. یہ ہے ہمارے درمیان اختلافات کو حل کرنے کا طریقہ اللہ کی وحی کے مطابق. اب آپ دیکھیے
ہمارے دائیں بائیں کس قدر اختلاف موجود ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس قدر مہربان ہے کہ اس نے کتاب بھیجی، اس نے پیغمبر بھیجا، صرف 23 سال کے عرصے میں اس کتاب کو عملاً لوگوں کے سامنے پیش کیا اور لوگوں کو بتایا کہ اگر لوگ دنیا کا اختلاف ختم کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے جھگڑے ختم کرنا چاہتے ہیں تو اس وحی کو فالو کریں، ان کے معاملات جو ہے نا وہ حل ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہی بات یہاں ارشاد فرماتے ہیں کہ فردوہ الی اللہ والرسول، اللہ کی طرف پلٹاؤ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تمہارا واقعی اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اگر تمہارا یقین ہے کہ اللہ طاقتوں کا مالک ہے. ہم نے آیت الکرسی پڑھی ہے، آیت الکرسی میں اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے اپنی طاقتیں بیان فرمائی، اپنی ذات کو ریفائن فرمایا، اپنی ذات جو ہے اس کی تعریف کی اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ نے کہ وہ ہے کیا چیز. تو اللہ جس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے اور ہر چیز اس کے دم سے قائم ہے اور کوئی بھی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا اس کی اجازت کے بغیر، اور اس کی بادشاہی نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، تو ایسی طاقتوں کا مالک تو اس کی اطاعت کیوں نہ کی جائے. اگر واقعی ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ایسی طاقتوں کا مالک ہے تو پھر ہمیں اس کی اطاعت کرنی ہی پڑے گی. اور دوسری چیز والیوم الآخر، اور اگر ہمارا اس چیز پر ایمان ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، ہم یہاں امتحان کے لیے آئے ہیں، آزمائش کی گئی ہے ہماری، اس کے بعد ہمیں اللہ کے پاس پیش ہونا ہے، پھر ہمارے اعمال کا حساب ہونا ہے، اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہے تو پھر ضرور ہم اپنے جھگڑوں کو حل کرنا چاہیں گے. پھر اس دنیا میں ہم اس طرح جھگڑتے رہنا نہیں چاہیں گے، بلکہ پھر اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے. اور جب اپنے مسائل کو حل کرنا چاہیں گے تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ فردوہ الی اللہ والرسول، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بات کو پلٹاؤ. اگر تمہارا اللہ پر ایمان ہے اور یوم آخرت پر ایمان ہے، اگر تمہیں یقین ہے کہ تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اور وہ اتھارٹی کا مالک ہے، وہ اختیارات کا مالک ہے، وہ تم سے قیامت کے والے دن حساب دے گا. فما ذلك خير واحسن تعليلا، یہ خیر ہے، بھلائی ہے اور بہتر معاملے کا حل، معاملے کا بہتر حل ہے. پھر فرمایا الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ بے شک وہ ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف نازل ہوئی ہے محمد علیہ الصلوۃ والسلام، اور اس چیز پر بھی ایمان لائے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہو چکی ہے، چاہے وہ تورات کی شکل میں ہو، چاہے وہ زبور کی شکل میں ہو، چاہے وہ انجیل کی شکل میں ہو. پچھلے انبیاء کی تعلیمات پر بھی ان کا ایمان ہے اور محمد رسول اللہ کی تعلیمات پر بھی ان کا ایمان ہے. تو جن لوگوں کا دعویٰ یہ ہے، آپ نے ان لوگوں کو دیکھا کہ دعویٰ ان کا یہ ہے اور اس کے بعد کرتے کیا ہیں؟ یریدون، ارادہ ان کا یہ ہے، ان یتحاکموا، کہ وہ فیصلہ کروائیں تاغوت. وقد امروا، اور تحقیق ان کو حکم اس بات کا دیا گیا تھا، ان یکفروا بھی، کہ وہ اس کا انکار کریں گے. ویرید الشیطان ان یذلهم ظلالا بعیدا، اور شیطان کا پکا پروگرام ہے، اس کا پکا یہ ارادہ ہے کہ تمہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر. قرآن مجید میں جہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شرک کو بیان فرمایا ہے، اسی انداز میں انہی الفاظ میں بیان فرمایا ہے، دور کی گمراہی شرک. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ ایک شرک کو ہی معاف نہیں کرے گا، باقی اس کے علاوہ جس گناہ کو چاہے گا معاف ہوگا. اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر آدم کا بیٹا زمین سے لے کے آسمان تک گناہ لے کے آئے اور اس نے شرک نہ کیا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ سب کو معاف فرما دے اور اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عذاب سے بچا لے اور اس کو جنت میں داخل فرما دے. تو دیکھیے یہاں اصلا جو چیز ہمارے سامنے آئی ہے وہ عمل ہے، دعویٰ نہیں. دعویٰ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان کر رہے ہیں کہ دعویٰ ان کا یہ ہے کہ وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو محمد رسول اللہ پر نازل ہوئی ہے، اور اس چیز پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اس سے پہلے نازل ہوئی ہے. دعویٰ واقعی ان کا یہ ہے، لیکن دعوے کے مطابق عمل ہے، دعوے کے مطابق عمل نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دعوے کو نہیں دیکھتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ عمل کو دیکھتا ہے. اور ان کا عمل کیا ہے؟ کہ وہ اللہ سے فیصلہ نہیں کراتے، اس کے رسول سے فیصلہ نہیں کرواتے، کتاب و سنت سے فیصلہ نہیں کرواتے، اپنے معاملات کو کتاب و سنت سے حل نہیں کرتے بلکہ طاغوت سے حل کرواتے ہیں. یہاں سے طاغوت کا معنی ہمارے سامنے واضح ہوا کہ طاغوت ہوتا کون ہے. دو اتھارٹیز ہیں, ایک حق اور ایک باطل. حق اتھارٹی اللہ کی اتھارٹی ہے اور باطل اتھارٹی لوگوں نے بنا رکھی. جب معاملہ اللہ اس کے رسول کے پاس جائے گا, جب معاملہ کتاب اللہ سے اور احادیث سے حل ہوگا, جب اللہ کے ذہن سے معاملہ حل ہوگا تو یہ حق اتھارٹی ہے. اور اگر ہم اس کے علاوہ کسی اور سے فیصلہ کروائیں گے, وہ انسان, وہ حکومت, وہ تنظیم, وہ اسمبلی جو اللہ کے نازل کردہ کے مطابق فیصلہ نہیں کرے گی, اللہ کے نازل کردہ کے مطابق آپ کو لے کے نہیں چلے گی, تو وہی دراصل طاغوت ہوگا. یہی ہے وہ جس حد سے بڑھنے والا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وقت عمر, حکم اس بات کا دیا گیا تھا کہ اس طاغوت کا انکار کرنا ہے. تو ہر وہ جو لوگوں کو اللہ کی بندگی سے ہٹاتا ہے اور اپنی بندگی پر یا دوسرے لوگوں کی بندگی پر لگاتا ہے وہ طاغوت, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس طاغوت کے انکار کا حکم دیا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بات کا پابند کیا کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں, اس کے رسول کی اطاعت کریں اور اولی الامر کی اطاعت کریں. یہاں ہمارے سامنے دو واضح سسٹم جو ہے نا وہ آئے, ایک سسٹم مسلمانوں کا سسٹم, خلافت کا سسٹم. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کیا کرتے تھے, جب بھی کوئی ان کا نبی فوت ہوتا تھا دوسرا اس کی جگہ آ جایا کرتا تھا. فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت سارے ہوں گے. صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے رسول اگر بہت سارے خلفاء ہوں گے تو پھر ہم کیا کریں؟ فرمایا کہ سب سے پہلے جس کی بیعت ہو اس سے وفاداری کرنی ہے, پھر اس کے بعد جس کی بیعت ہو اس سے وفاداری کرنی ہے, اور پھر اس کے بعد جس کی بیعت ہو اس سے وفاداری کرنی ہے. اس طرح سلسلہ چلے. تو ایک سسٹم اللہ نے نازل فرمایا کہ نبی اپنے وقت میں اتھارٹی ہے, وہ اللہ کا حکم لوگوں پر پیش کرتا ہے اور لوگ اس کی اللہ کے حکم سے اطاعت کرتے ہیں. اور اللہ کے رسول نے فرمایا میرے بعد نبی نہیں ہوں گے بلکہ خلفاء ہوں گے, اور یہ اتھارٹی اللہ کی طرف سے ان کو دی گئی کہ وہ خود بھی کتاب و سنت پر چلیں گے, لوگوں کو بھی کتاب و سنت پر چلائیں گے. ایک اتھارٹی اور ایک نظام یہ ہے جو اللہ کی طرف سے حق نظام ہے, اور اس کے مقابلے میں ایک نظام لوگوں نے قائم کر رکھا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب سے ثابت نہیں ہوتا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی سے ثابت نہیں ہوتا, کہ لوگوں نے اپنی مرضی کے مطابق اسمبلیاں بنائیں, پارلیمنٹ بنائیں, تنظیمیں بنائیں, گروہ بنائے, اپنی مرضی کی اتھارٹی بنائی, اور پھر لوگوں کو پابند کیا کہ لوگ اس کو تسلیم کریں اور اس کے مطابق لوگوں کے جھگڑوں کے فیصلے ہوں اور اس کے مطابق لوگ زندگی گزاریں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو طاغوت قرار دیا اور ہم سب کو اس بات کا پابند کیا کہ اس کا انکار کرنا ہے, سب سے پہلے اس کا انکار کرنا. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جتنے بھی نبی بھیجے ان سب کی آمد کا مقصد یہ تھا ان عبد اللہ, اللہ کی عبادت ہو, اللہ کی بندگی ہو, واجتنب الطاغوت, طاغوت سے اجتناب. سو وہ لوگ جو لوگوں کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں, اپنے رسم و رواج کے پیچھے لگاتے ہیں, اپنے بنائے ہوئے دستور اور طریقے اور قانون کے پیچھے لگاتے ہیں, وہ سب کا باغیت ہیں. اور ہم پر لازم ہے کہ اس طاغوت کا انکار کریں, اور اگر ہم اس کا انکار نہیں کرتے اللہ کو ہمارا ایمان قبول نہیں. تو بھائیو ان دو آیات سے یہ بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی کہ یہاں دو سسٹم ہیں, ایک اللہ کی طرف سے قائم کردہ اور ایک شیطان کی طرف سے قائم کردہ. اللہ پر ایمان سے پہلے, اللہ کے سسٹم پر ایمان سے پہلے ہمیں شیطان کے سسٹم کو چھوڑنا ہے, شیطان کے نظام کو چھوڑنا ہے جو لوگوں نے اپنی مرضی سے اختیار کر رکھا ہے, جس کے پیچھے کتاب و سنت کے دلائل نہیں. اور اس پر کیا دلیل ہے؟ آگے اسی سورت کی آیت ہے 63 آیت, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وسلموا تسلیما. فرمایا تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے, ان کا دعویٰ ایمان کا درست نہیں ہو سکتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قسم کھاتا ہے, اللہ کی قسم سے بڑی قسم ہے کسی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی بڑی قسم کھاتا ہے, فرماتا ہے یہ مومن نہیں ہو سکتے, یہ ایمان والے ہو نہیں سکتے, یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں میں فیصلہ ہے محمد آپ سے کروائیں. اور محمد رسول اللہ فیصلہ اپنی مرضی سے کرتے تھے, کبھی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن نازل ہی اس لیے کیا لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلے کیجیے. اللہ کے رسول اس کتاب کے مطابق فیصلے کیا کرتے تھے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ لوگ مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کے رسول سے اپنے جھگڑوں میں فیصلہ نہ کروائیں. اور پھر صرف نہ صرف فیصلے کروائیں بلکہ فیصلہ جو ہو جائے اس کو خوشی سے تسلیم بھی کر لیں, دل میں کوئی حرج بھی محسوس نہ کریں, دل میں کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں, اور وہ تسلیم کر لیں اس فیصلے کو. وَيَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کر لیں. اب دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی مومن نہیں سمجھتا, اس کو بھی مومن قرار نہیں دیتا. تو فیصلہ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق کرواتا ہے لیکن دل میں تنگی رکھتا ہے, دل میں ناپسندگی کے جذبات رکھتا ہے. اللہ اس کو بھی ایمان والا قرار نہیں دیتا. حتیٰ کے لفظ ہیں, حتیٰ یہاں تک کہ وہ فیصلہ اللہ کے رسول سے کروایا ہے اور اس کے بعد دل میں حرج و تنگی نہ رکھے بلکہ اس کو خوشی کے ساتھ تسلیم کر لے, اس وقت تک وہ مومن نہیں ہے. تو جو فیصلہ اللہ سے اور اس کے رسول سے کرواتا ہی نہیں ہے, جو تاغوت سے فیصلہ کرواتا ہے, جو انسانوں کے بنائے ہوئے نظاموں کے تحت فیصلہ کرواتا ہے, اس کا ایمان کہاں سے ثابت ہو گیا؟ تو بھائیو اپنی آخرت کی فکر کیجئے, اپنے ایمان کو مضبوط کیجئے اور لوگوں کو اس کی دعوت دیجئے. کیونکہ جو لوگ اللہ پر ایمان اس طرح رکھتے ہیں کہ وہ تاغوت کا انکار نہیں کرتے وہ جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, تو ان کو جہنم سے بچائیے. اور سب سے پہلے ہمارے دوست احباب ہمارے رشتے دار, یہ حق ہے رشتے دار کا اس دوست کا, اگر واقعی ہمارا رشتے دار ہے واقعی ہمارا دوست ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ جہنم سے بچے. ہم پوری کوشش کریں, لوگ ہم سے برا پیش آئیں, لوگ ہمارا مذاق اڑائیں, کوئی پرواہ نہیں, بلکہ یہ بات خود بھی اس پر ہم قائم رہیں اور لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں. اور یہی انبیاء کا طریقہ کار ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں بات کو سمجھنے کی اور پھر اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.